رسول کے ساتھ. محمد یونس صاحب کون ہے؟ کہاں ہے؟
آگے آگے بولا, آگے تشریف رکھ. آگے
محمد اقبال صاحب. ریحان جاوید صاحب کہاں ہیں؟ جی آگے تشریف لائیں, راستے دے دو, راستے دے دو. اور محمد زاہد صاحب آپ ہیں؟ اچھا اعجاز منیر. مولانا محمد اعظم صاحب, مولانا محمد اعظم صاحب. اور ڈاکٹر محمد معاذ, اچھا وہ آ رہے ہیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
مولانا وسیم حسن صاحب آپ دلہن کے وکیل ہیں, اجازت ہے ہم نکاح پڑھائیں؟ مولانا محمد جعفر صاحب میں نے مسمات طلیحہ قاسم جو بیٹی ہیں محمد قاسم کی ان کو مہر فاطمی حق مہر کے عوض ان شرعی گواہوں کے سامنے وکالتاً آپ کے نکاح میں پیش کیا ہے. آپ فرمائے میں نے اپنے لیے قبول کیا ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد یونس صاحب کون ہے؟ اجازت ہے نکاح پڑھائیں. محمد آصف ندیم صاحب. میں نے مسمات گلناز جو بیٹی ہیں محمد یونس صاحب کی ان کو آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر 7,000 روپے مطابق شریعت محمدی سامنے شریع گواہوں کے وکالتاً آپ کے نکاح میں پیش کیا ہے. آپ کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد اقبال صاحب. اجازت ہے نکاح پڑھائیں ہم. ریحان جاوید صاحب آ جائیے تشریف رکھیے. میں نے مسمات سارا اقبال جو بیٹی ہیں محمد اقبال صاحب کی ان کو آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر 10,000 روپے و مطابق شریعت محمدی سامنے شرعی گواہوں کے وکالتاً آپ کے نکاح میں پیش کیا ہے. آپ کے میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد زاہد صاحب. محمد اعجاز منیر کون ہے؟ اچھا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے نکاح پڑھائیں. محمد اعجاز منیر صاحب. میں نے مسمات حمیرہ شریف جو بیٹی ہیں محمد شریف صاحب کی ان کو آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر 5,000 روپے و مطابق شریعت محمدی سامنے شرعی گواہوں کے وکالتاً آپ کے نکاح میں پیش کیا ہے. آپ کے میں نے اپنے لیے قبول کیا ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم وافی خیر. مولانا محمد اعظم صاحب. ڈاکٹر محمد معاذ. مولانا اجازت ہے نکاح پڑھیں. ڈاکٹر محمد معاذ صاحب. میں نے مسمات زینب جو بیٹی ہیں محمد اعظم صاحب کی ان کو آپ کے نکاح میں بعوض حق مہر 3 تولے سونا و مطابق شریعت محمدی سامنے شرعی گواہوں کے وکالتاً اس کو آپ کے نکاح میں پیش کیا ہے. آپ کا یہ میں نے اپنے لیے قبول کیا ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. میں پڑھوں گا انشاءاللہ. حدیث مبارکہ کے محفل کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف کپڑے ہوں، خوشبو لگائی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جس طالب علم کے دل میں، جس طالب علم کے اندر 3 صفات آ جائیں اس کو علم نافع کا نور مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب. ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر دل ہو، اور اگر بندے کے اندر سل ہو تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا. لہذا اس وقت آپ اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کریں. او القسم، اور وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، وہ شہید حاضر باش بھی ہوں، تو بات بھی توجہ سے سنیں، حاضر باش بھی ہوں اور دل کو اللہ کے سامنے پیش بھی کریں طلب کے ساتھ، تو پھر علم نافع کا نور دل میں آ جائے گا. پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی, پھر اس سے متعلقہ کچھ باتیں یہ عاجز عرض کر دے گا. طلباء حدیث آخری حدیث مبارکہ جس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں وہ نکال لیں, اور اگر طالبات دور بیٹھی آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ جس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں وہ نکال لیں تاکہ وہ بھی تلاوت کو سن سکیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وبالسند المتصل منی الى الامام الحمام يقول العبد الفقير ذو الفقار احمد حدثني حضرت الاستاذ حافظ القرآن والحديث مولانا محمد جعفر بن محمد امير قال حدثني مولانا محمد مالك كاندلوي قال حدثني ابي محمد ادريس قال حدثني ابي محمد اسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر الوتري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني احمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني احمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف هروي المشهور بسه صد سالا قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن أشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی. اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولنے کا تذکرہ ہے. طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں, قیامت کا تصور تمام امتوں میں رہا ہے مگر اجمالی طور پر. قیامت کے دن کا تفصیلی علم اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت آنے سے پہلے چھوٹی علامات کیا ہوں گی, بڑی علامات کیا ہوں گی, ساری تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں. پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی بھی تفصیلات بتائی ہیں. تو جتنی قیامت کی تفصیل اس امت کو عطا ہوئی ہے اس سے پہلے عطا نہیں ہوئی.
یہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے قیامت کیسے آئے گی، تو مومن کے ذہن میں تو ایک آسان سا جواب ہے، اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، وہ سور پھونکیں گے اور اس سور کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے کائنات کا نظام ہی تہوبالا ہو جائے گا، چاند ستارے سورج سب ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، زمین بالکل چپٹی ہو جائے گی، تو یہ قیامت قائم ہو جائے گی. لیکن جو لوگ مادہ پرست ہیں اور سائنس کی نظر رکھنے والے ہیں ان کے اپنے الگ نظریات ہوتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ دہریے ہوں تو بھی مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس بات پہ سب متفق ہیں. مومن تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن کیسے آئے گی اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ذہن، ان کی سوچ مادی ہوتی ہے، وہ مادے کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. چنانچہ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ قیامت آنے کے تین چار امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ سورج اپنی مدت حیات کو مکمل کر لے گا. سورج کی عمر 5 بلین سال ہے، سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس ہے اور وہ ہیلیم گیس میں بدل رہی ہے. جب ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں بدلتی ہے تو ہم اس کو یہاں پر ایٹومک بم کہتے ہیں، تو جیسے بم پھٹتا ہے تو بہت آگ نکلتی ہے، سورج میں اسی طرح ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ آگ نکل رہی ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سورج کا ٹیمپریچر 20 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹیمپریچر 100 ملین سینٹی گریڈ پہنچ جائے گا. اس وقت سورج بالکل سرخ دیو نظر آئے گا اور سورج کی اس گرمی کی وجہ سے ساری زمین کا نظام تباہ ہو جائے گا. دوسرا امکان یہ ہے کہ کوئی چیز زمین کے ساتھ ٹکرا جائے گی، مثال کے طور پہ شہاب ثاقب. ہم جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، کبھی آپ نے آسمان کی طرف رات کو دیکھا ہو تو آپ کو کچھ ستارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، وہ ستارے نہیں ہوتے، وہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں، اس کو میٹرائٹ کہتے ہیں. یہ زمین، یہ کچھ ذرات ہوتے ہیں جو زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن جب وہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں تو فرکشن کی وجہ سے اور ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ ہمیں ستارے کی طرح نظر آتے ہیں. اور یہ میٹرائٹ روزانہ زمین کے اوپر گر رہے ہیں. سائنسدانوں کے اعتبار سے ہر روز 1000 ٹن میٹرائٹ زمین کے اوپر برستے ہیں، چھوٹے بڑے پتھر 1000 ٹن. ایک مرتبہ رشیا میں 1918 میں سائبیریا میں ایک مقام تھا تنکسکا، اس میں ایک میٹرائٹ گرا، اس کی پاور ایٹم بم سے 10,000 گنا بڑی تھی. لیکن چونکہ وہاں ساری برف ہی برف ہے اس لیے اتنا زیادہ آگ کا نقصان سامنے نہ آ سکا. تو یہ بھی امکان ہے کہ جب اللہ تعالی چاہیں گے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی میٹرائٹ زمین کے اوپر آ کر گرے گا اور زمین کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا. ایک اور امکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے قریب سے گزرے گا. کچھ ستارے ایسے ہیں جو زمین کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. چنانچہ 1993 میں ایک دمدار ستارہ تھا، اس کا نام تھا ہیلے کومیٹ، وہ زمین کے بہت قریب سے گزرا. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اب 21 اگست 2126 میں وہ 40,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ساتھ آ کر ٹکرائے گا. آپ بتائیں کہ کوئی سیارہ یا ستارہ 40,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ کر اگر زمین سے ٹکرائے تو کیا نتیجہ ہوگا. یہ ستارہ ہر سیکنڈ 10 میل زمین کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. سائنسدانوں نے ایک دوربین خلا میں بھیجی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ہوبل टेलीस्कोप, उसने 63 मिलियन नूरी साल पहले की कहकशाओं के तसादम की तस्वीर भेजी हैं, तो इस बात का सबूत मिलता है कि कहकशाएं आपस में टकरा भी सकती हैं। और एक इम्कान यह भी है कि कोई ब्लैक होल हमारे इस पूरे निजाम को अपने अंदर हजम कर लेगा, इसका भी हदीस पाक से सबूत मिलता है। एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सूरज चांद और सितारे अल्लाह का हुक्म मानना छोड़ दें तो क्या होगा? अगर सूरज चांद और सितारे अल्लाह का हुक्म मानना छोड़ दें तो क्या होगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने जानवरों में से कोई जानवर उन पर मुसल्लत कर देंगे जो उनको एक लुकमा बना लेगा। अल्लाह ताला अपने जानवरों में से कोई जानवर उस पर मुसल्लत कर देंगे जो उनको एक लुकमा बना देगा। तो साहबी ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानवर कहां पाए जाते हैं? नबी साहब ने फरमाया, वो अल्लाह की चरागाहों में चरते हैं। कल्ले मुन्नास अला कद्र उकूलहिम, नबी साहब ने उसको उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक जवाब दे दिया। लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि उन जानवरों से मुराद ब्लैक होल है, और ये इतने बड़े हैं कि अगर जमीन उसके अंदर चली जाए तो पता भी न चले कि कहां गई थी। चुनाचे दो ब्लैक होल जमीन से करीब हैं, एक का नाम है ओल्ड ए स्टार ब्लैक होल और दूसरे का नाम है ओल्ड फेथफुल ब्लैक होल। हम लोग एक मर्तबा अमेरिका में एक साइंस म्यूजियम देख रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, व्हाट इज द फेट ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का अंजाम क्या है? तो ये सवाल पढ़ के मुझे जरा हैरत हुई कि भाई इसका जवाब देखना चाहिए, ये लोग क्या देते हैं। तो सवाल था, व्हाट इज द फेट ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी कायनात का अंजाम क्या है? तो वहां के साइंसदानों ने यह कहा कि असल में जब कायनात बनी तो एक धमाका हुआ, उस धमाके को साइंसदान बिग बैंग कहते हैं, और इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। एक धमाका हुआ और यह कायनात वजूद में आ गई। हम कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ, इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। हम कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ और यह सब चीज वजूद में आ गई। वो लोग चूंकि दहरी होते हैं, उनके समझ में यह बात नहीं आती, तो वो कहते हैं एक धमाका हुआ और उस धमाके से ये कायनात वजूद में आ गई। बहरहाल यहां तक तो बात ठीक है कि धमाके के साथ कायनात वजूद में आई और फिर इसने फैलना शुरू कर दिया। अब कायनात के फैलने का तस्वर कुरान पाक से भी साबित होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान को पैदा किया, व इन्ना लमूसेऊन, और हम इसको फैलाते ही जा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, कायनात को बनाया, और ये कायनात फैलती चली जा रही है, वसी होती चली जा रही है। तो ये साइंसदान मानते हैं कि कायनात वसी होती चली जा रही है, मगर वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये एक दूसरे से दूर जाने वाली चीजें कहीं जाकर बैलेंस होगा, रुकेंगी, तो रुकने के बाद फिर ये मरकज की तरफ वापस खींचेंगी, जैसे कोई प्लास्टिक, जैसे कोई रबर होता है, उसको खींचा जाए, छोड़ने पर वो वापस अपने मरकज की तरफ लौटता है। इसी तरह जो चीजें फैल रही हैं, ये फिर एक वक्त आएगा कि ये कंट्रैक्ट होंगी, वापस मरकज की तरफ आएंगी, और जब मरकज की तरफ आएंगी तो ये आपस में टकरा के एक नया धमाका होगा, एन अदर बिग बैंग उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक एन अदर बिग बैंग इज द फेट ऑफ द यूनिवर्स, कि कायनात में एक और बड़ा धमाका होगा और कायनात तबाह हो जाएगी। तो जो शरीयत ने कहा, गोया साइंसदान उसी की तस्दीक करते हैं कि एक धमाका होगा और उसके बाद यह कायनात बर्बाद हो जाएगी। चुनाचे क्यामत की तफसीलात अल्लाह ने इस उम्मत को बहुत तफसील के साथ अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि जब क्यामत कायम होगी तो उस दिन इंसानों के आमाल को तोला जाएगा। अब यह अजीब सी बात है कि इंसानों के आमाल को तोला जाएगा, मगर अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम करती है। आप देखें, अगर कोई बंदा इस दुनिया के अंदर बदकारी की जिंदगी गुजारता है और कोई लिहाज नहीं करता किसी का, تو ایک وقت آنا چاہیے کہ اس کو اس کی بدکاری کی سزا ملے، اور ایک بندہ اگر نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس پہ جبر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اس بات کا وہ حقدار ہے کہ اس کو کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن اس کو اس کا اجر دیا جائے. تو جزا اور سزا کا ملنا یہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. چنانچہ قیامت کے دن جزا اور سزا کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو اس کی جزا دیں گے اور بروں کو اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کی سزا دیں گے. اب یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا کیسے؟ اس دن اللہ تعالیٰ میزان پہ بندوں کے اعمال کو تولیں گے. اس امت کے شروع میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جس کو معتزلہ کہتے تھے. معتزلہ اعتزال کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ گروپ تھا جو عقل پرست تھا اور کہتا تھا کہ جو بات عقل میں آئے اس کو قبول کرو، جو عقل میں نہ آئے اس کو قبول نہ کرو. وہ کہتے تھے کہ اعمال کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے. مگر یہ ان کی بیوقوفی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے ثابت کر دیا کئی ایسی چیزوں کو تول لیا جاتا ہے جن کو پہلے زمانے میں نہیں تولا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم بلڈ پریشر کو تول لیتے ہیں کہ کتنا ہے، کسی بندے کے اندر شوگر کتنی ہے، ہیومیڈیٹی کتنی ہے. یہ تمام چیزیں پہلے ایک زمانہ تھا جب نہیں معلوم کی جا سکتی تھیں. اب اس کے لیے سائنس نے طریقے نکال لیے، مشینیں نکال لی جو ان کو پیمائش کر لیتی ہیں. باقی رہ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میزان کیسا ہوگا. تو بھئی میزان مختلف ہوتے ہیں. گندم اور چاول کے لیے جو تکڑی ہوتی ہے میزان ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو سونے اور چاندی کو تولتا ہے سنارے کے پاس میزان وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو لوگ زبان دان ہیں اور زبان پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نحو کے میزان مختلف ہوتے ہیں. تو میزان کی حقیقت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم فرمائیں گے اور اس پر انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. یہاں تو لبا چیز ذہن میں رکھیں کہ اعمال بنی آدم، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، یعنی صرف علم کو نہیں تولا جائے گا. تو طلباء اس بات پہ خوش نہ ہو کہ جی ہم نے علم پڑھ لیا، حاصل کر لیا، بڑی بات ہو گئی. نہیں، اب اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، پھر یہ میزان کے اوپر ہمیں فائدہ دیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میزان کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھاری بھی ہو سکتی ہے، ہلکی بھی ہو سکتی ہے. بھاری ہوگی اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، ہلکی ہوگی اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. جتنا اخلاص زیادہ اتنا وزن زیادہ، جتنا اخلاص کم اتنا وزن کم. اور چونکہ کافر لوگ، ان کے اندر اخلاص ہی نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن ان کے اعمال بے وزن ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا جو اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن وہ نہیں ہوگا. اب اس پہ بعض لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، او جی اب مسلمان اگر نیکی کریں، ہم مسلمان اگر نیکی کریں تو ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، اگر کافر وہی نیکی کرے تو اس کو کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا. مگر دہریے قسم کے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ایک مرتبہ یونیورسٹی میں ایک دہریہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی کہ اسلام میں انصاف نہیں ہے. میں نے کہا تمہاری رائے ہوگی؟ کہنے لگا ہاں میری رائے تو یہی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک نیکی کا کام آپ کرتے ہیں، مثلا کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ کو اجر ملے گا، اور وہی کام ایک کافر کرتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو اجر نہیں ملے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک. کہنے لگا یہی تو ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو اجر دیتا ہے، کافروں کو نہیں دیتا. میں نے کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، مجھے عقل سے دلیل دیں کہ ان کو کیوں اجر نہیں ملے گا. میں نے کہا اچھا بتائیں کہ آپ کے پاس پین ہے، کاغذ ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا لکھنا شروع کرو. چنانچہ اس نے لکھا، شروع میں ون کہا اور پھر آگے کہا کہ پانچ زیروز لگا دو. اس نے ایک لکھ کے آگے کئی زیروز لگا دی. میں نے کہا اس کی ویلیو کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی ویلیو تو اتنی زیادہ ہو گئی. میں نے کہا اچھا دوبارہ پھر لکھو اور ساری زیروز لکھ دو. اس نے ساری زیروز لکھ دی. میں نے کہا اس کی ویلیو کیا ہے؟ کہنے لگا زیرو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جتنے عدد پہلے لکھے تھے اتنے عدد اب بھی لکھے، جتنی انک پہلے لگی تھی اتنی انک اب بھی لگی، جتنا پین پہلے چلا تھا اتنا اب بھی چلا. پہلے کی ویلیو اربوں خربوں میں پہنچ گئی اور اس کی ویلیو زیرو کی زیرو رہی. کہنے لگا اصل میں جی اس کے شروع میں آپ نے کوئی ون یا ٹو نہیں لکھوایا، اس لیے جتنی ڈیجٹ تھی ان کی ویلیو زیرو ہی رہی. میں نے کہا یہی فرق ہے کہ مومن جب اللہ پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ یا شروع میں وہ ون لکھ لیتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے. اس کے بعد جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا جو ہے اجر اس کو نصیب ہوگا. اور کافر چونکہ ایمان لاتا ہی نہیں اس لیے اس کے سارے اعمال زیرو زیرو ہی ہیں، لہذا ان کا وزن زیرو ہی ہوگا. مگر آج کے دور میں اس بات کو اور آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کا وزن زمین کے اوپر 100 کلومیٹر کلو گرام ہے ایک بندے کا وزن، یہی بندہ اگر چاند پہ چلا جائے تو اس کا وزن وہاں پہ 40 کلو گرام رہ جائے گا. بندہ وہی ہے لیکن وزن 40 گرام ہو جائے گا 100 کی بجائے. کیوں؟ کہ وزن کا فارمولا ہے W از اکول ٹو ایم جی. انسان کی جو کمیت ہوتی ہے اس کو گریویٹیشنل فورس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں. اب یہاں زمین کی گریویٹیشنل فورس کشش جو ہے وہ زیادہ ہے تو بندے کا وزن 100 کلو، چاند پہ جائے تو 40 کلو، اور وہی بندہ مریخ پہ چلا جائے تو اس کا وزن 400 کلو. بندہ سیم ہے، زمین پہ وزن 100 کلو، چاند پہ وزن 40 کلو، مریخ پہ وزن 400 کلو، اور وہی بندہ خلا میں چلا جائے تو اس کا وزن 0 کلو، وزن ہی ختم. خلا کے اندر بندے کا وزن نہیں ہوتا. اس کی وزن کیا ہے؟ کہ خلا کے اندر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی. اب بتائیں جہاں کشش ثقل نہیں تھی اچھا بھلا بندہ ہے لیکن اس کا وزن زیرو ہو گیا. بالکل اسی طرح چونکہ کافر کے دل میں اللہ تعالی کے ایمان کی کشش نہیں ہوتی، لہذا ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کا وزن قیامت کے دن زیرو ہوگا. اور مومن کے دل میں چونکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے لہذا قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بہت بھاری ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. کچھ اعمال وزنی ہوں گے، کچھ اعمال کم وزن کے ہوں گے، اور اس دن انسان کے انجام کا فیصلہ ہوگا. فرمایا وناز الموازین القسط. یہ موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، بہت سارے ترازو. اب بھائی میزان تو ایک ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو بھی وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو اپنے اندر سنبھالے. تو پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ محدثین نے جواب دیا کہ چونکہ انسان بہت زیادہ ہوں گے اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. بعض محدثین نے کہا کہ چونکہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ تفخیم کے لیے یعنی عزت و احترام کے لیے جمع کا صیغہ لگایا گیا، اور انہوں نے اس کی قرآن پاک میں سے مثال دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح نل مرسلین، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ مرسلین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. اب نوح علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے لیکن اکرام کے طور پر اللہ نے جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال فرمایا. تو جس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اسی طرح اکرام کے طور پر اللہ نے میزان کے لیے موازین کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اکرام کی وجہ سے آپ کا اور جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ جو میزان لفظ ہے نا, اصل میں یہ لفظ تھا میزان. تو میزان جو ہے اس میں قانون لگا, واو سے پہلے حرف کے نیچے چکے زیر تھی کسرہ تھا تو یا کے ساتھ اس کو بدل دیا گیا, یعنی واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا, تو یہ لفظ میزان کی جگہ میزان بن گیا اور میزان کی جگہ موازین بن گیا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. اچھا, ظاہر میں یہاں تعمیم نظر آتی ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا, لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کچھ بندوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. ایک وہ مسلمان کہ جن کے ذمے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور نیکی پر زندگی وہ گزاریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ 70,000 بندے ایسے پیدا فرمائیں گے کہ جو جنت میں بلا حساب چلے جائیں گے, اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو ساتھ جائیں گے, جو ان کے شاگرد ہوں گے, ان کے مریدین, ان سے عقیدت رکھنے والے, محبت رکھنے والے. تو 70,000 بلا حساب جائیں گے اور ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 اور کو لے جائے گا. تو یہ 70,000 کی حدیث سے پتہ چلا کہ کچھ ایمان والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے, اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے, یہ بات محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لیں گے, اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی. ہمارے علاقائی زبان میں ایک بزرگ جو ہے شعر کہتے ہیں, سارے پھل گلاب نہ ہوں دے, سارے پھل گلاب نہ ہوں دے, کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے. کورا کاغذ کہتے ہیں جس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو. اب جس کاغذ پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو, اگر ایسے 1,000 کاغذوں کی جلد باندھ دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے. سارے پھل گلاب نہ ہوں دے, کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے, تے جے کر یاری لائیے بلیا, تے یارا نال حساب نہ ہوں دے. انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے پھر اسے حساب لیتے ہوئے شرماتا ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لیں گے, ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. تو ایک تو گروپ یہ ہوگا جو بلا حساب جنت چلا جائے گا, اور ایک گروپ کافروں کا ہوگا جن کے دین میں حقوق العباد نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جہنم میں بھیج دیں گے. ان کو حساب کرنے کی کیا ضرورت ہے, حقوق العباد تو ہے نہیں, انہوں نے تو اللہ کو نہیں مانا, لہذا اب بلا حساب جہنم جائیں گے. تو ایک گروپ بلا حساب جنت جائے گا ایمان والوں کا, اور کافروں کا ایک گروپ بلا حساب جہنم جائے گا. باقی جتنے ہوں گے ان کا حساب ہوگا اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, جو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محدثین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا یا نام اعمال کو تولا جائے گا یا خود بندے کو تولا جائے گا. تین امکانات ہیں, حدیث پاک سے تینوں کا ثبوت ملتا ہے. ایک حدیث پاک سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اعمال تولیں گے, چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے ایمان میں جو اچھے اخلاق ہوں گے ان سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. اور ایک حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا. حدیث مبارکہ میں ایک بندہ 99 دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا, لیکن ایک انگلی کے پورے کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. کلمے کی برکت سے وہ اتنا چھوٹا سا پیپر بھاری ہو جائے گا کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا, گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نام اعمال کو بھی تولا جائے گا, اور ایک حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ خود بندے کو تولا جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام میں ایک بڑے عالم صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود لانو, ان کو امام الفقہا کہتے ہیں. یہ امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں یوں یعنی ان کا نام آتا ہے کہ ان کا علم امام اعظم نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا, عبداللہ ابن مسعود کا علم, کیونکہ یہ کوفہ کے اندر شفٹ ہو گئے تھے. بڑے فقیہ تھے مگر اللہ کی شان کے بڑے پتلے دبلے تھے, اور جب وہ بھاگتے تھے تو ان کی پنڈلیاں اور بھی پتلی تھیں, اور صحابہ کرام ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے کئی دفعہ ہنستے تھے, مسکراتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے بعض صحابہ مسکرائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن نام میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا. اب محدثین نے کہا کہ بھائی امکانات تینوں ہیں, کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. اب اس بات کو بھی ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جو جج ہوتا ہے نا اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا, وہ قانون کا پابند ہوتا ہے, وہ کسی کی فیور کرنا چاہے نہیں کر سکتا چونکہ قانون آڑے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں مگر قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں, مالک یوم الدین بھی ہیں. مالک یوم الدین کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہیں گے خیر کا معاملہ فرمائیں گے, نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امکانات تینوں ہیں, تینوں پاسبلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو, اگر اعمال تولنے سے وہ پاس ہو سکتا ہے تو اعمال کو اس کا ذریعہ بنا دیں گے, اگر اس کے دفتر تولنے سے وہ نکل سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے تو کہیں گے اچھا نام اعمالوں کو تولو, اور اگر اس کو تولنے سے وہ مغفرت ہو سکتی ہے تو کہیں گے بندے کو تولو. مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کسی نہ کسی صورت جنت میں بھیج دیں گے اور اس کو میزان سے نجات عطا فرما دیں گے. تو امکانات تینوں ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان میں شامل فرمائے جو بلا حساب جنت جائیں گے. اس لیے کہ میرے دوستو ہم تو میزان کے جو ہے اوپر پورے نہیں اتر سکتے, ہم حساب کے اور ناپتول کے قابل نہیں ہیں. بس ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معشر العلماء, اے علماء کی جماعت, لم ادا علمی فیکم لعذبکم, میں نے تمہارے سینوں میں علم کو اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کروں, جاؤ میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرما دی. اللہ کرے کہ ہم بھی طالب علم بن کر پیش ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی بلا حساب جنت عطا فرما دے. وقال مجاہد, اور مجاہد فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ, کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل ہے. اصل میں یہ لفظ تھا قسطار, وقت کے ساتھ ساتھ قسطاس بن گیا, بدل گیا, اور عربوں نے اس کو عربی میں استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. طالب علم کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں عربی مبین, کہ یہ صاف واضح عربی زبان کی کتاب ہے, اس کتاب میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ بعض مفسرین نے 100 الفاظ کی نشاندہی کی ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے مگر دوسری زبانوں کے الفاظ تھے، مگر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب کوئی زبان عربوں کی میزان پر پورا اتر گیا اور ان کی زبان میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب وہ غیر عربی لفظ نہیں کہلائے گا بلکہ میزان پہ پورا اترنے کی وجہ سے اس کو عربی لفظ ہی کہیں گے۔ جن لوگوں نے کھیوڑا میں نمک کی کان دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ نمک کی کان کے اندر اگر کوئی درخت بھی ہونا وہ بھی نمک کا بن جاتا ہے، ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، اگر نمک کی کان میں جو چیز جاتی ہے نمک بن جاتی ہے۔ تو عربی زبان بھی ایسی زبان ہے کہ جو لفظ ان کے اصول کے اوپر ان کے میزان کے اوپر پورا اتر آیا اور استعمال ہونا شروع ہو گیا اب اس کو ہم عربی زبان ہی کہیں گے۔ یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہے نا انصافی۔ تو لوا دیکھیں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن صرف اعراب کی تبدیلی سے کتنا زیادہ المانی کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو قسط سے مقسط بنتا ہے عادل، اللہ تعالی عادل ہیں، المقسط اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے اور اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور جو قسط ہے اس کا معنی ہوتا ہے نا انصافی، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَوَا، کہ جو نا انصاف ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ امام بخاری ہم تلے فرماتے ہیں وَأَمَّ الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ نے روایت کیا ہے، طلباء ذرا توجہ فرمائیں، ہم پہلے جو روات ہیں راوی حضرات ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جو امام بخاری رحمتہ اللہ کے استاد ہیں وہ ہیں احمد ابن اشکاب، اشکاب بھی ہیں اشکاب بھی ہیں، مصریوں نے اشکاب کو شکیب بھی پڑھا ہے۔ ان کے بارے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ ثقات میں سے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ثقت مامون صدوق، کہ یہ پکے بندے تھے اور مامون تھے اور سچے تھے، یعنی بڑے پکے مضبوط راوی تھے۔ ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ محدث تھے، انہوں نے ان کو کہا کان صاحب الحدیث، انہوں نے حدیث پاک کو جس استاد سے لیا ان کا نام ہے محمد ابن فضیل۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم ارا ہذا الحدیث الا من طریق ہی بہذا الاسناد، کہ ہم نے اس حدیث پاک کو جہاں بھی دیکھا یہ محمد بن فضیل ہی کے ذریعے سے روایت ہوئی ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ بعض احادیث اگرچہ بہت سارے صحابہ کو یاد تھیں لیکن اس کو روایت ایک ہی نے کیا، جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور کسی صحابی نے نہیں کی۔ اب حدیث پاک کا اصول ہے کہ جب کسی طبقہ میں صرف ایک ہی راوی ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ غریب کہلاتی ہے سند کے اعتبار سے، چنانچہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ بھی غریب ہے سند کے اعتبار سے، اور بخاری شریف کی یہ جو آخری حدیث ہے یہ بھی غریب ہے چونکہ اس میں ایک ہی راوی ہیں ایک طبقہ میں محمد ابن فضیل۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے مگر غریب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے شروع اور آخر میں یہ غریب سند والی حدیث کیوں پیش کی؟ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ الاسلام غریب بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغربا. پھر انہوں نے یہ حدیث آگے حاصل کی عمارہ ابن قعقاع سے. عمارہ ابن قعقاع سے بڑے بڑے محدثین نے روایت لی ہے، چنانچہ شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے بھی ان سے روایت کی ہے. ابو حاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث تھے. یحییٰ بن معین جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ثقہ فرمایا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کو اتنی محبت تھی اپنے استاد تھے، فرماتے تھے میرا دل کا طے کہ ایک جگہ تخلیہ ہو، تنہائی ہو، بس میں ہوں اور میرے استاد ہوں، وہ حدیث سنا رہے ہوں اور میں حدیث سن رہا ہوں. وہ امام مدینی علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے 30 احادیث روایت کی ہیں. عمارہ ابن قعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ. ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. ان کا اپنا نام تھا عبد الرحمن، لیکن ابو ذرہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئے. یہ ایسے خوش نصیب محدث ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 100,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. ایسے محدث تھے. اور اللہ نے پھر ان کو دیکھو موت بھی ایسی شاندار عطا فرمائی کہ انسان دل میں حسرت ہی کر سکتا ہے. جب وہ آخری لمحات میں تھے تو جو طلباء پاس تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کریں، حدیث میں اس کا ثبوت ہے. پھر ان کو محسوس ہوا ہم شاگرد ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان کو کیسے کلمہ پڑھنا یاد دلائیں. طلباء تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ جس حدیث پاک میں تذکرہ ہے ہم کیوں نہ اس حدیث کی ہی تلاوت کر دیں. جب حدیث کی تلاوت کریں گے تو استاد کو خود بخود یاد آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے حدیث کی تلاوت کرنی شروع کر دی. جب انہوں نے 2-4 راویوں کا نام لیا تو استاد کو راویوں کے نام سے پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ استاد نے حدیث کی روایت خود پڑھنی شروع کر دی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری کلام دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے جب حدیث کی تلاوت کی تو انہوں نے پڑھا من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ، یہاں پہنچ کے ان کی روح نکل گئی اور یہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم سیکھا تھا. اس کا مطلب یہ کہ انسان 60 سال کی عمر میں ہو تو بھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے، پریشانی والی بات کوئی نہیں. چونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث پاک کی روایت کرنے والے صحابی بن گئے. ہاں انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا بھی کروائی تھی، تو ہم بھی دعائیں کروائیں اور عمر کے جس حصے میں بھی ہیں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہوئے علم حاصل کرے اپنے اساتذہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اصل نام تھا عبد الرحمن. جب یہ کافر تھے تو ان کا نام عبد الشمس تھا. حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ اسمہ فی الجاہلیت عبد الشمس، جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الشمس تھا، جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام عبد الرحمن پڑ گیا. مگر یہ اپنے جو ان کی کنیت تھی اس سے زیادہ مشہور ہیں. آج آپ عبد الرحمن کا نام لیں تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہا ہے. اچھا ان کی کنیت کیسے مشہور ہوئی، اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونی ابا ہرن، ہیر عربی میں کہتے ہیں بلے کو، بلہ، اور اس کی جو تانیث ہے مؤنث ہے اس کو ہرتن کہتے ہیں، اور اگر اس کی تصغیر کریں تو وہ ہرتن کی جگہ ہریرہ بن جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے ابا ہر کہتے تھے، ویدعونی الناس ابا ہریرہ، اور لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. اس طرح ان کا نام مشہور ہو گیا. تو لوا یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ کے جو استاد تھے احمد ابن اشکاب، وہ بھی کوفی تھے. پھر جو ان کے استاد تھے محمد ابن فضیل، وہ بھی کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے. پھر جو ان کے استاد تھے عمارہ ابن قعقاع، وہ بھی کوفی تھے. پھر ان کے جو استاد تھے ابو ذرہ، وہ بھی کوفی تھے. لہذا اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین. اس حدیث کو کہتے ہیں سند کے اعتبار سے مسلسلم بالکوفیین. اس لیے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے وہ تعداد ہی یاد نہیں ہے، اتنی دفعہ مجھے کوفہ کے چکر لگانے پڑے. اب حدیث مبارکہ کی طرف توجہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں. اب نحو میں ایک لفظ جو ہے نا اس کو کلمہ کہتے ہیں صرف میں، لیکن یہاں پر پورے فکرے کو کلمہ کہہ دیا. ہم نہیں کہتے کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے لیکن کلمے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں اس کا معنی ہے کلامان، کہ دو کلام ایسے ہیں. اس کے لیے لفظ استعمال کر لیا کلمتان، دو کلمات ایسے ہیں. حبیبتان، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی کے اسماء میں سے رحمان لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دے پرایوں کو بھی دے، جو مومن کو بھی دے کافر کو بھی دے، جو وفادار کو بھی دے جو غدار کو بھی دے. وہ رحمان جس کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے اپنے پرائے سب پہ ہوتی ہے. چنانچہ آج کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کافروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اللہ مومنوں کو بھی دیتے ہیں کافروں کو بھی دیتے ہیں. ان کی صفت رحمان ہے، اپنوں کو بھی دینا پرایوں کو بھی دینا. اور دوسرا رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے عمل پہ زیادہ بدلہ دینے والا ہو، یعنی کام تو چھوٹا ہو لیکن مزدوری بہت زیادہ دینے والا ہو. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گھر میں بجلی کا کام کرنے والا آیا اور اس نے ایک بلب کو ٹھیک کر دیا، لیکن مالک نے اس کو 20-30 ریال دینے کے بجائے 500 ریال کا نوٹ پکڑا دیا. اب جس نے 500 ریال کا نوٹ دے دیا، اس کے اندر رحمانیت کی صفت تھی کہ اس نے تھوڑی محنت پر اجر بہت زیادہ دے دیا. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تھوڑے عمل پہ زیادہ اجر دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے جز اللہ عنا محمد ما ہو اہلہ. اب یہ درود شریف اتنا چھوٹا سا ہے کہ یہ آدھے منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، پورا منٹ نہیں لگتا اس کے اوپر پڑھنے پہ، شاید 15 سیکنڈ میں ہی پڑھا جائے. جز اللہ عنا محمد ما ہو اہلہ. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے ات اب 70 ملکن الف صباحن، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھنے میں مصروف رہتے ہیں. اب بتائیں کہ 10-15 سیکنڈ کا فکرہ اور اجر 1000 دن تک لکھا جا رہا ہے، اور ایک فرشتہ نہیں لکھ رہا، 70 فرشتے لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر دینے والے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے پر اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60 60-70 کے درمیان ہوگی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال کا ہو کے بھی مرے گا. لیکن جب اوسط نکالیں گے نا، جس کو گراس ایوریج کہتے ہیں، اس امت کی عمریں 60-70 کے درمیان بنے گی، اور 80 سال جس کی عمر ہو اس کا مطلب پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 80 مرتبہ پڑھے 80 سال کے گناہ معاف، یعنی 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے آسان ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا آسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کلمات میں جو حروف استعمال ہو گئے ہیں وہ حروف لین کہلاتے ہیں، زیادہ حروف وہ ہیں کہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. بعض حروف کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، بعض کا ادا کرنا ثقیل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. جیسے اللہ کا لفظ ہے، اب اللہ کا لفظ بولنا یہ بہت آسان ہے. طلباء یاد رکھیں کہ حرکتیں 3 ہوتی ہیں، فتحہ کسرہ ضمہ، زبر زیر اور پیش. اب اس میں جو پیش اور زیر ہے نا، اس کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ ذرا مشکل ہوتی ہے ادا کرنا. لیکن جو فتح ہے زبر ہے اس کا لفظ ادا کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایسا لفظ بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتا ہے، اما ابا اللہ، اس لیے کہ یہ اخف الحرکات ہے، آسان ہے سب سے زیادہ. تو بھائی جب سب سے آسان ہے ادا کرنا تو اما ابا کی بجائے اس کو اللہ کا لفظ سکھانا چاہیے، تاکہ بچہ پہلی مرتبہ اللہ کا نام بولے اور اس کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ کلمات زبان سے ادا کرنے تو آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، یعنی قیامت کے دن میزان کے اندر وہ بڑے وزنی ہوں گے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں التسویہ نصف المیزان والحمد للہ تملاؤہ، جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ الحمدللہ بھی کہہ دے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. پھر آگے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالی پاک ہے ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے اللہ پاک ہے. دیکھیں کسی کی تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں صفات کو ثابت کرنا. مثلا کسی عورت کی تعریف کرنی ہے تو کہا جائے بڑی تعلیم یافتہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے خاندان کی ہے، یہ بھی ایک انداز ہے اس کی تعریف کا. اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے کہ کہا جائے غصے والی بھی نہیں ہے اور بدتمیز بھی نہیں ہے اور دل میں کدورت رکھنے والی بھی نہیں ہے. تو ان الفاظ سے بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ جاہل بھی نہیں، بدتمیز بھی نہیں، غصے والی بھی نہیں اور کام چور بھی نہیں، تو یہ بھی اس کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے 2 انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کو پسند ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہا جائے ہمارا اللہ ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، بلند ہے، مبرہ اور منزہ ہے، اللہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی تعریف خود کی ہے، فرمایا فسبحان اللہ، اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں اور اللہ پاک ہے ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے. تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجتی فقط اللہ ہی کو ہیں، تعریف کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے. ہم جتنی تعریفیں کریں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہم کیا حق ادا کریں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد ہیں، جن کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا. احمد کا کیا معنی؟ کہ انہوں نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی کہ مخلوق میں کسی نے اتنی حمد اللہ کی بیان نہیں کی. تو جن کا نام احمد ہوگا، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن ہوگا، جن کو مقام محمود عطا ہوگا، جن کا جنت میں گھر ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور ان کی امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا. انہوں نے اللہ کی تعریفیں کی اور ایک موقع پہ کہہ دیا اللہم لا احصی ثناءً علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں. تو اگر نبی علیہ السلام اللہ تعالی کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، خود فرماتے ہیں، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اللہ کی تعریفوں کا احاطہ کر لیں؟ ہم اللہ کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. وہ بہت بلند ہے، جتنا ہم تعریفیں کریں اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے. ہمارے مشائخ میں امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ اللہ تعالی کی حمد عجیب الفاظ میں بیان کی گئی ہے. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے. وہ سبحانہ وتعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے. اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے. پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے. اللہ تعالی خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے، کوئی اور اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. وہ پروردگار اتنا بلند و بالا ہے. چنانچہ آپ غور کریں، ہم نماز کی ابتدا میں اللہ تعالی کی تعریف ہی تو کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کی حمد کتنے اچھے الفاظ سے بیان کی گئی. تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالی پاک ہیں اور عظیم ہیں، اور واقعی عظمت اللہ ہی کو سجتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا. ایک جگہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اما یشرکون، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث مبارکہ میں ان دو کلمات کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ حضرات مرد ہیں یا دور بیٹھی عورتیں ہیں، آپ بھی ان دونوں کو کلمات کو چند مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو آخری حدیث کے طور پر کیوں چنا؟ کوئی اور حدیث پاک بھی آخری حدیث کے طور پہ بیان کر سکتے تھے، آخر اسی حدیث پاک کو کیوں چنا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرماتے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں اے میرے محبوب تو اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حکم تھا اور نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سنت کی اتباع کا غلبہ تھا، لہذا جب کتاب لکھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں اس آیت پر بھی عمل کر لوں، اٹھنے سے پہلے میں اللہ کی تسبیح بیان کر لوں. اس لیے انہوں نے حدیث تسبیح کو لکھا اور پھر اپنے کام کو مکمل کیا. بعض محدثین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفر ہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد بیان کیجئے. تو چونکہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو مکمل کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا تھا، اگر یہ مکمل ہوئی تو اللہ نے میرے اوپر اپنی مدد فرمائی، اپنی نصرت فرمائی، لہذا میں نے اس کتاب کو مکمل کیا. اور چونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جب مدد اور نصرت آئے تو تسبیح بیان کرنی چاہیے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث حدیث تسبیح کو پسند کیا تاکہ اللہ کی تسبیح بیان ہو جائے اور اللہ کی حمد بیان ہو جائے. ایک اور بھی ہے، کہ یہ جو سبحان اللہ پڑھنا ہے نا، یہ انسان سے پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ طلباء حدیث پڑھ کے اب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی وہاں پر تدریس کرے گا، کوئی خطابت کرے گا، کوئی امامت کرے گا، کوئی اپنا کام کاروبار کرے گا، تو مختلف کاموں میں یہ مشغول ہو جائیں گے، پھر ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا پڑے گا، عوام الناس کے ساتھ. اب عوام الناس کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے نا تو انسان کے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، زندگی کی پریشانی آتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کو کوئی پریشانی آئے تو وہ پھر عاملوں کے بعد نہ بھاگتا چلا جائے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ میں ان کو خود ہی ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر یہ عمل کرتے رہیں گے اللہ ان کو مصیبتوں کے منہ سے نکال لیں گے اور ان کو اللہ تعالی مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے. چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للابس فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں، ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کی حمد بیان کرتے اور اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ جانتے تھے کہ بعض اوقات یہ طلباء حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں گے، قرضوں میں جکڑ جائیں گے اور ان کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، یہ چاروں طرف بند محسوس کریں گے اور پھر یہ سوچیں گے اب اس مچھلی کے پیٹ سے ہم کیسے باہر نکلیں، تو اگر یہ اللہ کے حمد کی اور تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے، قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے اس تسبیح کی برکت کی وجہ سے. چنانچہ سبحان اللہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو آتی ہیں وہ گھٹا دی جاتی ہیں. سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی انا عمر جلد رجلن یومن، عمر لانوں نے ایک دن ایک بندے کو سزا دلوائی، اس کے درے لگوائے، جیسے پولیس جوتے مارتی ہے نا مجرم کو، تو اسی طرح کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا تو حضرت عمر لانوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے ذرا درے لگاؤ. اس وقت حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب وہ درہ پڑا نا اس بندے کی کمر پہ، تو پڑھنے پہ اس نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ وہ ایسی حالت میں بھی اللہ کا یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیسا خیر کا زمانہ تھا. تو جب اس بندے کے درہ پڑا نا تو درہ پڑھنے پر اس نے اوئی نہیں کہا، اس نے کہا سبحان اللہ. جب اس نے کہا سبحان اللہ، فقال عمر للجلاد، عمر لانو جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دے، فداہ کا کعبن، تو کعب لانو ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے. فقال لہو، ان سے پوچھا گیا وما یدحکو کا، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ قال، انہوں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، سبحان اللہ نے اس بندے کے عذاب کو کم کر دیا. تو سبحان اللہ پڑھنے سے بندے کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، عذاب ٹل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. لہذا جو طلباء آج آخری حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں، یہ اب اپنے گھروں کو جائیں گے، یہ اس علم کی امانت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے، یہ جہاں بھی جائیں یہ علم کا رشتہ تازہ رکھیں، بحال رکھیں، اس سے کٹنے نہ پائیں. آج کے دور میں مصیبت یہ ہے کہ بعض طلبا جاتے ہیں، کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، کوئی اسکول کے پڑھانے میں لگ جاتا ہے اور علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے ان سے. یہ بہت امانت کے ساتھ زیادتی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں بددیانتی ہوگی، کہ انسان اتنے سال اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرے اور پھر اس سے بالکل اپنا پتہ ہی کاٹ لے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. آپ اپنا کام کریں لیکن شام کے اوقات میں اپنے محلے کے بچوں کو پڑھائیں، خاندان کے بچوں کو پڑھائیں، نوجوانوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھائیں، کوئی نہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لازمن جاری رہنا چاہیے تاکہ علم کا رشتہ بحال رہے. جس کے علم کا رشتہ بحال رہے گا پھر قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. عزیز طلباء، ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. اور جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو پڑھے گا، پڑھائے گا، پھر اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اس کو عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ موقف فی فصحہم من العرش. قیامت کے دن جب ساری مخلوق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آدم علیہ السلام کو بڑا لمبا قد عطا فرمائیں گے. وجہ کیا؟ کہ اولاد آدم کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. اب مجمع زیادہ ہو تو درمیان میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، لوگ دیکھنے کے لیے پھر کوٹھوں کے اوپر، گھروں کے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن اونچا قد عطا فرمائیں گے، جیسے کوئی کھجور کا درخت ہوتا ہے اور وہ دور اپنی جگہ سے ہر بندے کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ جنت جا رہا ہے اور یہ بندہ جہنم جا رہا ہے. علیہ ثوبان اخضران، اس دن آدم علیہ السلام نے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، دونوں سبز کپڑے ہوں گے، جیسے ایک بندہ احرام کی دو چادروں میں لپٹ جاتا ہے نا، تو آدم علیہ السلام بھی دو سبز کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ سحوق، سحوق ایسا جیسے کوئی اونچا درخت ہوتا ہے کھجور کا، آدم علیہ السلام یوں محسوس ہوں گے کھجور کا درخت ہیں وہ. ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی الجنہ و ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی النار، وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. قال فرمایا فبینا آدم علیہ السلام علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ ناظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، کہ جس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. فینادی آدم، آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آخرت میں احمد ہوگا، دنیا میں محمد تھا تو احمد کے نام سے پکاریں گے. چنانچہ جب وہ احمد احمد کا نام پکاریں گے، فیقول، نبی علیہ السلام فرمائیں گے لبیک یا اب البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ینطلق بہ الی النار، اس کو آگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے کہ میرے ایک امتی کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، فرماتے ہیں فاشد المئزرا، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. چنانچہ عربوں میں اور ہماری زبان میں بھی جب کوئی بندہ کسی کام کے لیے ہمت کا قدم اٹھاتا تھا، کہتا تھا جی اچھا اپنی چادر کو کس کے باندھ لو، قدم اٹھاؤ، تو نبی علیہ السلام نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَحْرَاؤ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَتِ، اور جو ملائکہ میرے امتی کو لے کے جہنم جا رہے ہوں گے، میں ان کے پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ چلوں گا. وَأَقُول، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کہ فو رک جاؤ. فیقولون، وہ جواب میں رکیں گے نہیں بلکہ یہ کہیں گے نحن الغلاظ الشداد، ہم تو بڑے غلاظ اور شداد سخت گیر ہیں. الذین لا نعص اللہ ما امرنا، اور ہم اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ونفعل ما نؤمر، اور وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا. تو فرشتے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ رکیں گے نہیں بلکہ بندے کو لے کے جہنم کی طرف چلتے رہیں گے. جب وہ نہیں رکیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دکھ ہوگا کہ میں نے ان کو روکنے کے لیے کہا، یہ فرشتے میری بات ہی نہیں سن رہے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام ان سے مایوس ہوں گے، قَابَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ بِيَدِ الْيُسْرَى وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ، تو نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف، اللہ تعالی کی طرف، یعنی رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، رحم کی نگاہوں سے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دیجئے. عربوں میں دستور تھا جب کسی بندے سے معافی مانگنی ہوتی تھی تو آدمی ان کے سامنے جا کے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا اور بڑی رحم کی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے اوپر رحم فرما لیں. چنانچہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن ایسا ہی کریں گے، جب وہ بندہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور فرشتے رکیں گے بھی نہیں، تو نبی علیہ السلام اپنے لحیہ مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھیں گے اور پھر کہیں گے عرش کی طرف دیکھنے کے بعد، یا ربی اے میرے پروردگار، الیس قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا آپ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے؟ فیاتی ندا من عند العرش، تو عرش کے اوپر سے ندا آئے گی، اطیعوا محمدا، اے فرشتو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو، وردو ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس میزان کے پاس دوبارہ چھوڑ کے آؤ. چنانچہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے اس بندے کو میزان عدل کے پاس واپس لے کے آ جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاخرج من حجزتی بطاقت بیضاء کل ان ملتی، کہ میں اپنے چادر کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالوں گا جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، فالقیھا فی کفت المیزان الیمنا، اور میں اس کو نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دوں گا، اور ڈالتے ہوئے انا اقول، میں یوں کہوں گا بسم اللہ، اللہ کے نام سے یہ میں ڈال رہا ہوں، فترجع الحسنات والسیئات، وہ اللہ کے نام سے جو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا میزان میں، تو میزان نیکیوں کا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے گا. فینادی، پھر فرشتے اعلان کریں گے، سائدہ و سائدہ جدہو، یہ بندہ سعید ہو گیا کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وثقلت موازینہ، اور اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، انطلقوا بہ الی الجنت، اب اس بندے کو جنت کی طرف فرشتوں لے کے جاؤ. جب وہ فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جانے لگیں گے، فیقول، وہ بندہ کہے گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کہ فو ذرا رک جاؤ، اسال هذا العبد الكريم علی اللہ، میں اس کریم بندے سے پوچھوں. فیقول، پھر وہ کہے گا، بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلَقُكَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، فَمَنْ أَنْتَ، آپ ہیں کون، فَقَدْ أَقَلْتَنِي أَسْرَتِي، آپ نے میرے بوجھ کو کم کر دیا، وَرَحِمْتَ أَبْرَتِي، اور آپ نے میرے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا. فَيَقُولُ، نبی علیہ السلام فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اللہ کرے کہ وہ بندے ہم ہی ہوں قیامت کے دن، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دے، اور ان کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے. وَهَذِهِ صَلَوَاتُكَ، اور یہ تیرا درود شریف ہے، اللتی کنت تصلی علیہ، جو تو میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، یہ میں نے تیرے نام اعمال میں ڈالا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس علم کا خادم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان طلباء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
درس کے آغاز میں ہماری حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا سلسلۃ السند بیان فرمایا. اس وقت جو طلباء دورہ حدیث میں شریک تھے، انہوں نے حدیث کا درس سنا. ان کو بالخصوص حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے اسی سند کے ساتھ حدیث، جو دورہ حدیث شریف میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کی آگے نقل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور اسی طرح بالعموم مجمع میں دوسرے حضرات علماء نے بھی گزارش کی تھی، تو جو علماء باقاعدہ مستقل کسی مدرسے میں دورہ حدیث شریف مکمل کر چکے ہیں ان کو بھی حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے اسی سلسلۃ السند کے ساتھ آگے دورہ حدیث شریف کی کتابیں نقل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی باغبان اپنے باغ کی خدمت کرتا ہے, پورا سال باغ کی آبیاری کرتا ہے, اس کو گوڈی کرتا ہے, زمین نرم کرتا ہے, پانی لگاتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, گرمی سردی اور مشقتیں برداشت کرتا ہے, اس باغبان کو امید ہوتی ہے کہ سال کے اختتام پہ مجھے کچھ پھل ملے گا, باغ کی پیداوار ملے گی. اور جس دن اس کو اپنے باغ کا پھل ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کی خوشی اس دن دیدنی ہوتی ہے. تمام تر تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, پورے سال کی مشقتیں بھول جاتا ہے جب وہ اپنی محنت کا پھل اور ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسی ہی مدارس عربیہ کے جو منتظمین اور مہتمین ہوتے ہیں وہ پورا سال مدرسے کے طلباء کے اوپر محنت کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, اور جس دن اپنے مدرسے کی پیداوار, اپنا پھل, محنتوں کا ثمرہ ان کو نظر آتا ہے تو یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ طلباء اس وقت 8 سالہ یا 10 سالہ اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر چکے ہیں, ابھی ان کے کندھوں پہ علم کا بہت بڑا بوجھ آ چکا ہے, اپنے اساتذہ نے یہ امانت ان کے سینوں میں منتقل کی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے لیے خوشی کا مقام ہے بلکہ مدرسے کے منتظمین اور مہتمین ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ خاص طور پہ ان کے لیے بھی انتہائی خوشی کا مقام ہے. اپنے ادارے اور اہل ادارے کی جانب سے طلباء کے والدین اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دی جاتی ہے. بطور تحدیث بن نعمت کی بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے 1 سال کی پیداوار 35 علماء کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے ہے. کچھ عرصہ پہلے قائم کیا گیا یہ مدرسہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے. مختصر مدت میں فضلاء کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کر دی ہے. 35 طلباء نے اس وقت دورہ حدیث شریف مکمل کیا, 13 حضرات علماء مفتیان بن چکے ہیں, گویا کہ تخصص فی الفقہ کا نصاب انہوں نے مکمل کر لیا. 32 طلباء نے قرآن پاک کا حفظ با تجوید مکمل کر لیا, اور اسی طریقے سے ہمارے معہد الفقیر کی شاخ جامعہ عائشہ کی 32 طالبات نے دورہ حدیث شریف مکمل کر لیا. وہ طالبات کی صف سے نکل کے اب عالمات کی صف میں شامل ہو چکی ہیں. آپ حضرات کی دعاؤں کا اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہات اور ان کے بہترین انتظام و انصرام کا نتیجہ ہے. یوں تو پورے ملک کی طول و عرض میں مدارس ایک سے بڑھ کے ایک اور بہتر سے بہترین مدارس موجود ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے اس ادارے کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس ادارے میں فقط علوم ظاہرہ کی ترویج و اشاعت کا کام نہیں ہوتا بلکہ علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنہ کو بھی اپنے شاگردوں کے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے. شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت, علم کے ساتھ ساتھ عمل, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اور یہ دونوں امور کا بہترین امتزاج یہ ہماری اس ادارے کی خصوصیت ہے. الحمدللہ جہاں طلباء پڑھتے ہیں وہاں پہ اسی ادارے میں طلباء اللہ اللہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ مختلف اوقات میں جب تشریف لاتے ہیں تو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ادارے کے طلباء کو بطور خاص وقت عنایت فرماتے ہیں. جب بھی ہم نے گزارش کی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مصروف ہیں, لیکن حضرت جی فرماتے ہیں طلباء آتی اسی لیے ہیں اس ادارے میں, تو وقت دیتے ہیں, باقاعدہ بیانات بھی ہوتے ہیں, طلباء کی اصلاح اور تربیت کی کوشش کی جاتی ہے. اور حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اگر کہیں سفر پہ تشریف لے جائیں تو اس ادارے میں 5-7 حضرت جی کے خلفاء موجود ہیں, وہ پھر طلباء کی تربیت کرتے ہیں. حضرت جی کے دونوں صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب اور حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا دے اور ان کی فیض کو آگے پہنچانے والا بنا دے. یہ دونوں حضرات ماشاءاللہ اجازت یافتہ ہیں, یہ پھر حضرت جی کی غیر موجودگی میں طلباء کی تربیت بھی کرتے رہتے ہیں اور طلباء کو وقت دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے عام لوگ فرض نمازوں میں صاحب ترتیب ہوتے ہیں، ویسے طلباء تہجد کی نماز میں صاحب ترتیب ہوتے ہیں. کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی. جماعت کی نماز تو بہت ہی متعدد طلباء ایسے ہیں کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے، جماعت کی نماز کی ایک رکعت بھی نہیں رہتی. تکبیر اولی کا اہتمام کرنے والے ہیں. یہ ساری کی ساری یہ محنتیں اور کوششیں اور یہ برکات یہ ہماری حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہماری اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے. جو طلباء دور حدیث سے فارغ ہو چکے ہیں یا تخصص فی الفقہ کا کورس مکمل کر چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، ان کی دستاربندی کی جائے گی، اور جو طلباء حفظ مکمل کر چکے ہیں ان کی بھی دستاربندی کی جائے گی. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ بخاری شریف کے اختتام میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ قرون اولی سے سلف صالحین سے یہ سلسلہ مجرب رہا ہے کہ لوگ ایسے موقع پہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تمام حضرات محفل کے اختتام تک، دعاؤں تک، دعا کے آخر تک شریک رہیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ابھی انشاءاللہ دور حدیث کی طلباء کی دستاربندی ہوگی. ہمارے معہد الفقیر کے جو اساتذہ ہیں حدیث پڑھانے والے، حضرت مولانا مفتی عبد النصیر صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا خالد زمان صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد الوہاب صاحب اور حضرت مولانا مفتی شاکر اللہ صاحب، وہ حضرات بھی آگے تشریف لائیں. اور مجمع میں وہ حضرات جو اپنے اپنے اداروں میں باقاعدہ حدیث کے اسباق پڑھا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے آ جائیں، ہماری ان طلباء کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھے. یہ ہمارا سرمایہ ہے. آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس سرمائے کی حفاظت فرمائے، شیطان کی اچکنے سے اور پھسلنے سے اور بھٹکنے سے اللہ تعالی ان کو محفوظ فرمائے. تپائیاں اٹھائیں، یہ کتابی اٹھانے جی. جو حضرات محدثین ہیں اپنے اداروں میں پڑھا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لائیں، ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. آپ ذرا یہ جگہ خالی کر دینا، یہاں حضرات کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہ دینا دوسرے والے
بلال احمد بن عبد الکبیر درجہ عالمیہ نروال سے. مولوی محمد صدیق بن محمد شفیع ضلع جھنگ سے. شیر علی بن غلام علی ضلع زوب. عبد الواسع بن عبد الجبار زوب. محمد الیاس بن محمد عمران لاہور. غلام حسین بن جان محمد جھنگ. عرفان اللہ بن فیض اللہ ضلع بنو. سید سائر علی بن قیصر علی کراچی. محمد حماد بن محبوب احمد اسلام آباد سے. محمد طلحہ لاہور سے. روز الدین بن سراج الدین ضلع زوب. صاحب اللہ بن جلندر خان ضلع بٹ گرام سے. حسن زادہ بن اویزہ خان ضلع بٹ گرام سے. عثمان ناروالی بن سائیں دتا ضلع ناروال سے. محمد اعظم بن محمد عارف ضلع جھنگ سے. محمد نصر اللہ بن فیروز خان ضلع جھنگ. محمد رضوان بن غلام مصطفیٰ ضلع جھنگ سے. محمد ارسلان بن جماعت علی ضلع جھنگ سے. محمد بن غلام سرور ضلع جھنگ سے. فیضان سلیم بن محمد سلیم ضلع اٹک سے. محمد امین بن غلام محمد ضلع جھنگ سے. محمد نذیر بن عبد الرحیم لکی مروت سے. محمد سہیل بن محمد ریاض اٹک سے. حفیظ الرحمن بن عبد الرحمن چکوال سے. محمد جمشید بن شیریں ٹانک سے. صدام حسین بن محمد یعقوب ضلع گھوٹکی سے. مبین اختر بن محمد پہلوان ضلع جھنگ سے. آصف ندیم بن عبد الغفار ضلع جھنگ سے. سمیع الحق بن سفر الدین شیرانی سے. عبد الوحید بن مختار حسین جھنگ سے. محمد عثمان بن محمد ابراہیم جھنگ سے. رحمت ایاز بن رابیاز خان ضلع بنو سے. جمال شاہ بن دین محمد زوب سے. محمد یاسر عرفان بن ماسٹر احمد علی ضلع جھنگ. جی مصطفیٰ کما مصطفیٰ کمال بن محمد عارف کمال اسلام آباد سے. یہ درجہ تخصص کے طلباء میں سے مولوی محمد اعجاز منیر بن محمد منیر حاصل پور سے. مولوی عتیق احمد بن حاجی صدیق احمد سمندری سے. مولوی محمد نعمان بن عبد اللطیف.
یہ طلباء جلدی جلدی آ جائیں. مفتیان حضرات مفتی محمد نعمان والعبد اللطیف جھنگ. مفتی عصمت اللہ والگل نواز لکی مروت. مفتی حبیب نور صاحب ولد ہمیش گل ٹانک. مفتی لیاقت علی معاویہ ولد فتح محمد جھنگ. مفتی محمد عثمان حیدر صاحب ولد اللہ دیتا مظہر شورکوٹ، مفتی محمد عمران ہزاروی ولد محمد سلمان ابٹ آباد، مفتی عبد الوحید ولد گل فیروز ٹانک، مفتی محمد ارشد ولد احمد علی احمد پور سیال، مفتی عبد الحفیظ ولد محمد جمیل جھنگ، مفتی عزیز اللہ ولد بادشاہ زادہ دیر، مفتی ساجد الرحمن ولد محمد اعجاز حاصل پور، ذرا راستہ دے دیں، یہ حفظ کی طلباء ابھی آئیں گی دستاربندی کے لیے تاکہ جلدی جلدی وہ ساتھی آ سکیں، ذرا دائیں بائیں ہوتے ہیں راستہ دے دیں، ذرا راستہ بنا دیں، راستہ بنا درمیان میں سے تاکہ آ سکیں، درجہ حفظ سے 32 طلباء فارغ ہو چکے ہیں، ان کی اس وقت دستاربندی کی جائے گی، حافظ حامد سلطان ولد ارشد محمود جھنگ، راستہ دے دے راستہ بنائیں پہلے سے، حافظ حاجی غلام محمد خان ولد محمد خان جھنگ، درمیان میں راستہ بنا ہوا اس سے آئیں، حافظ علی اویس ولد اعجاز حسین جھنگ، قاری محمد اکرم صاحب، قاری محمد لقمان صاحب اور دارالعلوم کے اساتذہ قاری حضرات واقعہ جائیں، وہ بھی اپنے شاگردوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، حافظ عبید الرحمن فاروقی ولد محمد یوسف ساجد چنوٹ، حافظ محمد نعمان گجر ولد عبد الحمید گجر جھنگ، حافظ عبد الرحمن ولد غلام اکبر جھنگ، حافظ عبد الباسط ولد محمد سرفراز جھنگ، حافظ ارشد علی ولد محمد سعید جھنگ، قاری محمد اکرم صاحب جہاں کہیں بھی ہیں تشریف لائیں، حافظ محمد سفیان ولد محمد رمضان جھنگ، حافظ محمد عدنان ولد محمد لطیف جھنگ، کون چھوٹا حافظ، ماشاء اللہ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، دکھا آگے آ جاؤ بچے، ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، یہ چھوٹا بچہ ماشاء اللہ اس نے بھی 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس بچے کو دیکھیں، اس کی عمر کو دیکھیں، ماشاء اللہ پورا قرآن کا حافظ ہے، حافظ محمد سفیان ولد محمد رمضان جھنگ، حافظ محمد عدنان ولد محمد لطیف جھنگ، حافظ محمد یونس ولد محمد یاسین جھنگ، حافظ محمد عزیز ولد ظفر اللہ جھنگ، آپ حضرات تشریف رکھے اپنی اپنی جگہوں پہ، کھڑے نہ ہو، سب حضرات کو نظر آ رہا ہے، علماء طلباء کے ساتھ محبت کرنا، محبت کی نظر سے ان کو دیکھنا، یہ بھی بندے کی ایمان کی حفاظت کا باعث بن جاتا ہے، حافظ عتیق الرحمن ولد شمشاد علی جھنگ، حافظ محمد زین معاویہ ولد عمر دراز جھنگ، حافظ محمد ارشد رحیم ولد محمد رحیم جھنگ، حافظ محمد قیصر ولد ذوالفقار علی جھنگ، حافظ محمد وقاص ولد محمد حسن جھنگ، حافظ عاطف شہزاد ولد حکیم خان جھنگ، حافظ دانیال احمد ولد محمد اقبال جھنگ، حافظ نعیم اللہ ولد ظفر اقبال جھنگ، حافظ عبد الباسط ولد محمد اسلم جھنگ، حافظ مکرم علی ولد عبد الحوی عبد الوحید جھنگ، حافظ وحید آفتاب ولد محمد آفتاب جھنگ، حافظ سعید آفتاب ولد محمد آفتاب جھنگ، حافظ رات تشریف رکھے، حافظ طلحہ نصیر ولد محمد نصیر جھنگ، حافظ ابو بکر ولد غلام مصطفیٰ جھنگ، حافظ محمد انس ولد عبد السلام جھنگ، حافظ حسان ولد قاری محمد اعظم ملتان، حافظ غلام عباس ولد خالد محمود جھنگ، حافظ مسعود الرحمن ولد دولتانہ جھنگ، حافظ عبد المجید ولد محمد نواز جھنگ، حافظ محمد یاسین ولد محمد ریاض جھنگ، آپ حضرات نے ماشاءاللہ دیکھ لیا تقریباً 120 حفاظ علماء اور عالمات کے سروں پہ یہ تاج سجایا گیا ہے, ان کی دستاربندی کی گئی ہے. یہ ایک سال کی کارکردگی ہے آپ حضرات کے سامنے ہے. الحمدللہ فقط یہاں پہ تربیت نہیں بلکہ تعلیم کا بھی اعلیٰ معیار موجود ہے. چنانچہ پچھلے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پچھلے سال بھی ہمارے ایک طالب علم نے وفاق المدارس میں پورے پنجاب صوبہ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. ایک طالب علم نے دور حدیث کے امتحان میں صوبہ پنجاب میں پورے صوبے میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. حافظ نعیم الرحمن انوری بل مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب. ابھی جی ہاں اب ذرا راست جی ابھی جن طلباء نے پچھلے سال وفاق المدارس کا امتحان پاس کیا تھا ان طلباء کو سندی دی جائیں گی. آپ حضرات ان کو راستہ دے دیں تاکہ وہ آسانی سے آ سکے, جلدی جلدی اپنی سند وصول کر سکے اور وقت بچ جائے. درجہ متوسطہ کے طالب علم نذیر احمد ولد صدیق احمد اپنا سند وصول کر لیں ہمارے حضرت جی کے ہاتھ سے, کتابیں بعد میں دے دیں گے. کتابیں حمید اللہ ولد نور الدین, محمد کاشف ولد عبد الستار جھنگ, محمد صفدرد ولد غلام نبی, محمد معاذ ولد حافظ رحمت جھنگ, حافظ عبد الجلیل ولد محمد افضل لیا, محمد صفدر ول غلام نبی بہاول نگر, عبد الوہاب ولد قاری محمد اسماعیل بکر, درجہ ثانیہ سید معین احمد حسنین ولد سید مبین احمد جھنگ, عبد القیوم ولد عبد الشکور ٹوبٹیک سنگھ, محمد اسماعیل ولد سعد اللہ خان لکی مروت, تنزیل الرحمان ولد حافظ خلیل الرحمان ٹوبا ٹیک سنگھ, سجاد اللہ ولد محمد نواز جھنگ, عمر شریف ولد محمد شریف رحیم یار خان, احمد عثمان ولد محمد صدیق جھنگ, محمد عثمان معاویہ ولد افتخار علی ٹوبا ٹیک سنگھ, محمد سیف الدین ولد محمد معصوم لکی مروت, محمد اسرار خان ولد پیر محمد خان بنو, محمد معاویہ ولد محمد رفیق ٹوبا ٹیک سنگھ, آغا محمد ولد خدائے میر لورا لائی, وجیہ الرحمن ولد عبد الہادی عثمان خانے وال, غلام قادر ولد غلام عباس جھنگ, وسیم اللہ خان ولد محمد جہانگیر خان لکی مروت, توصیف عباس ولد قدیر علی جھنگ, حنزلہ بخاری ولد محمد حفیظ جھنگ, حافظ بلال احمد ولد سمیع الدین جنوبی وزیرستان, حافظ نعمان اشفاق ولد اشفاق احمد ملتان, رفیع اللہ ولد جہانزیب خان بنو, محمد عمر عباسی ولد فضل ربی باغ, محمد ثاقب عمر ولد محمد منظور جھنگ, محمد مبین ولد محمد یاسین ٹوبا ٹیک سنگھ, محمد شاہنواز ولد محمد نواز جھنگ, محمد عرفان خان نور ولد نور محمد خان لیا, محمد مبشر نور ولد محمد صدیق جھنگ, حبیب اللہ ولد مولی صدیق اللہ جوب, شیر شاہ ولد غلام حسین جوب. درجہ رابعہ حافظ وقار احمد ولد محمد رزاق خان راول پنڈی. جی چاہتا ہے کہ تمام طلباء کا تفصیلی نتیجہ آپ کو سنایا جاتا, ان کے نمبرات اعلی معیار آپ کے سامنے ہوتا, لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم فقط ناموں کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں. فیصل محمود ولد طارق محمود ٹوبا ٹیک سنگھ, عبد المالک ولد عبد الخالق ناروال, کفایت اللہ ولد نصیب خان جنوبی وزیرستان, انیس الرحمان ولد محمد اقبال عابد جھنگ, محمد عاصم ولد محمد انور جھنگ, رحمت اللہ ولد حاجی دلبر شاہ لکی مروت, محمد نعمان اسد ولد محمد اسد اللہ رحیم یار خان, محمود الرحمن ولد شہزادہ جان بلوچستان, عالم گل شاہ ولد سید حاجی مقبول شاہ ڈیرہ اسماعیل خان, محمد رضوان ولد اللہ دیتا اوکاڑا, محمد انوری ولد مولانا خلیل الرحمن فیصل آباد, محمد احمد ولد عبد الشکور رحیم یار خان, عبد الباسط ولد خادم علی رحیم یار خان، درجہ سادسہ، عبد المنان فاروقی ولد عبد الرحمن جھنگ، وکاش حماد اللہ ولد محمد اعظم ملتان، محمد اسلم ولد احمد نواز جھنگ، محمد رمضان شاہد ولد بشیر احمد جھنگ، محمد رضوان ولد محمد قاسم جھنگ، عبد الوہاب ولد عبد القیوم جھنگ، شعیب حسن ولد محمد حسن جھنگ، غلام فرید ولد حاجی محمد نواز ڈیرہ اسماعیل خان، ساجد الرحمن ولد محمد شمیر جھنگ، محمد عمران ولد محمد اسماعیل جھنگ، حافظ محمد بلال حسن ولد عبدالعزیز العثمان لاہور، حافظ احمد حسن ولد محمد حنیف طارق جھنگ، حافظ ندیم اختر ولد غلام عباس جھنگ، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. وہ طلباء جو سکول اور کالج کے امتحانات میں یا مدارس کے امتحانات میں اچھی کارکردگی دکھا چکے ہیں، اسی سال وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ان طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم ہو چکے ہیں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی تحت مدارس عربیہ کے طلباء میں بھی وہی لیپ ٹاپ تقسیم ہو گئے، تو ان میں ہماری اس ادارے کا حصہ 28 لیپ ٹاپ کی شکل میں نکلا ہے. الحمدللہ آپ کی اس ادارے کے 28 طلباء کو لیپ ٹاپ ملے ہیں، اور اسی طرح انرجی سولر سسٹم، یہ بھی 29 طلباء اور طالبات کو حکومت کی جانب سے ہماری اسی ادارے کے طلباء کو مل چکے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے تعلیمی معیار کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ معیار کا ادارہ یہاں قائم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچائے، اس کو ہر قسم کے شرور و فتن سے مأمون و محفوظ فرمائے. بہت سارے حضرات نے بیعت کے بارے میں کہا ہوا ہے، انشاءاللہ ان کو بیعت کیا جائے گا. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ بیعت فرمائیں گے. خواتین تک اگر آواز پہنچتی ہے وہ بھی اگر بیعت ہونے کی نیت کر لیں تو وہ بھی بیعت ہو جائیں گی. بلکہ دوسرے شہروں میں بھی یا دوسرے ملکوں میں اگر لوگ بیٹھے اس بیان کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو سن رہے ہیں، تو وہ بھی بیعت کی نیت کر لیں گے، ان کی بھی بیعت ہو جائے گی، سلسلے میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے. تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. بیعت ہوگی، بیعت کے بعد مراقبہ ہوگا، سکون اور اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. آپ حضرات اتنی دیر تک تشریف رکھیں، اب یہ آخری نچوڑ ہے، مغز ہے، اس مغز سے بھی فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ.
دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. یہ کلمات سجدہ کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی دل کو جاری فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
گناہ گار میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گناہ گر کو تو نہ دینا سزا, مجھ گناہ گر کو تو نہ دینا سزا, میری آہوں کو سن, میری آہوں کو سن, لے اے حاجت روا میری آہوں کو سن, لے اے حاجت روا میرا کوئی اللہ تیرے سوا, میں تیرے سامنے, میں تیرے سامنے, میں تیرے سامنے شکر رہا ہوں خدا, میرا کوئی اللہ تیرے سوا, میں تیرے سامنے, میں تیرے سامنے, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا.
محمد رسول اللہ امین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار, ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما, در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, ہماری پریشانیوں کو ختم فرما, ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما, ہمارے علم و عمل میں, صحت رزق میں, گھر بار میں, اہل و عیال میں برکت نازل فرما, قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما. اے کریم پروردگار, ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما, معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. میرے اللہ, شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے, یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، میرے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ میرے اللہ دنیا میں ہر کمزور کو دیکھا ہے، طاقتور کو پکارتا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں شیطان کے مقابلے میں، تجھے پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے میرے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے میرے اللہ۔ گناہوں کے لیے اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریمہ کا، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ مزید تو ہمیں توبہ کی اوپر استقامت نصیب فرما، اللہ توبہ کی اوپر استقامت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہماری نگاہیں میلی ہو چکی ہیں، دل و دماغ کے خیالات گندے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، گناہوں کے خیالات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ اللہ عین رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی گناہوں کی کسٹ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اتنا بھی کوئی بندہ گندا ہو سکتا ہے؟ اللہ اتنا بھی کوئی بندہ برا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم برائی کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، مدد فرما دیجئے اللہ، مدد فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے حنان منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، اے ہمارے رحیم و کریم پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ میرے اللہ عرصہ گزر گیا، تجھے منانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، میرے اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں میرے اللہ، ہم تھک چکے ہیں کریمہ کا، ہمت ہار چکے ہیں میرے اللہ۔ شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے، اللہ ہمیں ویسے ہی اپنا وصل نصیب فرما، ویسے ہی اپنا وصل نصیب فرما۔ اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما۔ اللہ غفلت کی زندگی بہت طویل ہو چکی ہے، یہ اندھیرا بہت طویل ہو چکا ہے، اللہ ذکر کا نور عطا فرما، حضوری والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ ہم اس جینے سے تنگ آ چکے ہیں، غفلتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں، ہمارے پتھر دلوں کو نرم کر دیجئے، اللہ پتھر دلوں کو موم کر دیجئے، زنگ آلود دلوں کو چمکا دیجئے، ٹھنڈے دلوں کو اپنی محبت سے گرما دیجئے، اپنی محبت سے گرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جتنی بھی نیک بنے ہیں، تو نے نیک بنایا ہے، کوئی خود تو نیک نہیں بن سکتا، اللہ پھر ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ کریم پروردگار اپنا بنا لیجئے، اپنی یاد والا بنا لیجئے۔ میرے اللہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے بھی اتنا ہی بڑا ہجوم ہوتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے، تیرے دروازے پہ اتنا ہی بڑا ہجوم ہے۔ میرے اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ میرے اللہ اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے، شیطان ہمارے اوپر خوش ہو جائے گا، شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں حصہ نصیب فرما۔ میرے اللہ گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والا بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا،
تنگی کے ایام ختم ہو جائیں گے. اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے, گداگر جمع ہو چکے ہیں, رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں, رحمتوں کے صدقے عطا فرما, رحمتوں کے صدقے عطا فرما. میرے اللہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے میں رحیم ہوں میں کریم ہوں. اللہ ایک مرتبہ تو رحم کرم کا مظاہرہ دکھا دیجئے, مظاہرہ کر دیجئے, ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے, اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. میرے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں, تو ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں دینا ہے, ہمیں عطا فرما دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے. میرے اللہ مدنی میں جتنی بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھی خواتین دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہی ہیں, سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ایک مرتبہ, میرے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی, وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے, تیری محبت کی نظر پڑ گئی, تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا بنا لیتا ہے. میرے اللہ ہم شراب خانے میں ترجمہ نہیں ہو چکے, ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی, تیری محبت کی تلاش میں تیرے گھر میں جمع ہو چکے ہیں. اللہ یہاں سے ہم محروم چلے گئے, ہمارے جیسا محروم کوئی اور نہیں ہوگا. اللہ محروم نہ لوٹا, ٹکرا نہ دینا, دودکار نہ دینا, میرے اللہ دودکار نہ دینا. کریم آقا اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اپنے فضل و کرم کے مطابق عطا فرما. میرے اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ, ہماری برے اعمال کو نہ دیکھ, اللہ ہماری سیاہ اعمال نامے کو نہ دیکھ, گنبد خضرہ کو دیکھ لیجئے. میرے اللہ گنبد خضرہ کو دیکھ لیجئے, یہ گنبد خضرہ کی مکین کی امتی ہیں, جمع ہو چکے ہیں. اللہ حال پہ رحم فرما دیجئے. میرے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, جتنے حضرات موجود ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, جن کے گھروں میں جوان بچے بچیا ہے والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما, جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما, جن کی اس وقت نکاح پڑے گئے ہیں ان کے نکاح کو برکت فرما, ازدواجی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے, مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا. میرے اللہ جن طلباء نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا, طالبات نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا, اللہ ایک ایک لفظ پڑھنے پہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. حفاظ ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, عالمات ہیں, اللہ تمام حضرات کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما. پڑھانے والے اساتذہ کو اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما. میرے اللہ زندگی کے آخری کا لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہماری ان علماء کو اور عالمات کو میرے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. میرے اللہ قابلیت اگر نہیں ہے تو قبولیت عطا فرما دیجئے, قبولیت عطا فرما دیجئے. میرے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مزدور جب مزدوری کرتا ہے آخری وقت میں نگاہ مالک کی جیب پہ لگی ہوتی ہے, مالک کا ہاتھ کس وقت جیب کی طرف بڑھتا ہے کہ اس کو اجرت مل جائے. اللہ یہ بھی تو تیرے مزدور ہیں, 8 سال 10 سال کی طویل مدت, اللہ یہ تھوڑا مجاہدہ تو نہیں ہوتا, اللہ یہ تھوڑی محنت تو نہیں ہے. دنیا داری کے زمانے میں, مادہ پرستی کے زمانے میں ان طلباء نے اور طالبات نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑا, یہاں مدرسے میں ڈیرے ڈالے, مشقتیں برداشت کرتے رہے, گرمی سردی برداشت کرتے رہے. میرے اللہ اب اجرت دینے کا وقت ہے, اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا, بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما, بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. ان طلباء و طالبات کو اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا, دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا, والدین کی عزتوں کو چار چاند لگانے والا بنا. میرے اللہ علم کا بوجھ, علم کی امانت اساتذہ نے ان کے کندھوں کی طرف منتقل کی ہے، اللہ اس امانت میں خیانت سے بچا لیجئے، امانت کی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اتنا بڑا بوجھ ان کے کندھوں پہ آیا ہے، اس بوجھ کو اٹھانے میں ان کی مدد فرما، بوجھ کو اٹھانے میں ان کی مدد فرما۔ اللہ اپنے ادارے اور اپنے اساتذہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، دین کے دامن پہ دھبا نہ بنا، اللہ دین کے دامن پہ دھبا نہ بنا۔ کریم پروردگار اساتذہ کی محنتوں کو ضائع نہ فرما، ان کے محنتوں کو ضائع نہ فرما، دین کے نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ میرے اللہ اساتذہ کا سرمایہ تو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری سرمایہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہر بندے کو اپنے سرمایہ کی فکر ہوتی ہے، دکاندار کو اپنی دکان کی فکر ہوتی ہے، فیکٹری والوں کو اپنی فیکٹری کی فکر ہوتی ہے۔ میرے اللہ ہمیں تو اپنے شاگردوں کی فکر ہے، شیطان کے ہاتھوں سے اچکنے سے بچا لیجئے، اللہ پھسلنے سے بچا لیجئے، بھٹکنے سے بچا لیجئے۔ اللہ محنتوں کو ضائع نہ فرما، محنتوں کو ضائع نہ فرما۔ پھلا پھول آ رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھول آ رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں، کریم کا حفاظت فرما دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا، جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، جو آگے مستقبل کے منصوبے ہیں آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ادارے کے معاملین کو بہترین اجر اور بدل عطا فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔